وضو کے اعضاء میں سے کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں میں وضو کرنے کے بعد ناخن جتنی جگہ خشک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا، واپس جا کر اچھی طرح وضو کرو۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے وضو میں اپنی ایڑھی نہیں دھوئی تھی، تو آپ نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ تو ان دونوں روایتوں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان والا باشعور ہوتا ہے، بھاگ دوڑ میں کوئی کام نہیں کرتا کہ آدھا کیا آدھا نہیں کیا۔ اور عموماً دیکھیں کہ ایڑیاں وہ جگہ ہے جو خشک رہنے کا ڈر ہوتا ہے، پیچھے ہوتی ہیں نا، تو ہاتھ وہاں تک نہیں جاتا۔ تو ایک ناخن برابر جگہ بھی اگر خشک رہ جائے جہاں پانی نہ پہنچے تو وضو نہیں ہوتا۔ اسی لیے پھر آپ دیکھیے کہ نیل پالش لگی ہوگی تو اس پہ وضو کیسے ہوگا، یا اگر کوئی پینٹ لگ گیا ہاتھ کو، کوئی ایلفی، کوئی سٹکنگ چیز آپ کے ہاتھ پہ لگ گئی تو اس کو اتارنا جو ہے وہ لازمی ہو جاتا ہے۔ وضو یا غسل کے بعد پانی خشک کرنے کے لیے حسب خواہش تولیہ استعمال کرنا یا نہ کرنا دونوں طرح درست ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کپڑا تھا جس سے آپ وضو کے بعد بدن پوچھتے تھے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے بعد اپنے دونوں پاؤں پھر دھوئے، اس کے بعد میں نے آپ کو بدن پوچھنے کے لیے تولیہ دیا تو آپ نے واپس کر دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ تو دو مختلف روایات میں آپ کے دو مختلف عمل دکھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ احادیث میں کنٹراڈکشن تھا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے۔ پہلی بات ہے کہ عام حالات میں آپ کے پاس ایک کپڑا رہتا تھا، آپ اس سے صاف کرتے تھے۔ ایک دوسری صورت ہے کہ آپ کو کسی نے پیش کیا تو آپ نے واپس کر دیا۔ ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ ہو، ہو سکتا ہے وہ کپڑا صاف نہ ہو، کچھ بھی گمان کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز کر کے دکھانا ہو کہ اگر کوئی کر لے تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے اس میں عمل کی بات یہ ہے کہ دونوں صورتحال جو ہیں اس میں رخصت ہے، کوئی کرنا چاہے تو کرے، جو نہ کرے تو خوش کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ گیلا رہنے دے تو بھی حرج کی بات نہیں۔ اچھا، اوپر والے مسئلے میں بعض لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ جب تک وضو کا پانی جسم پہ رہتا ہے تو گناہ جھڑتے ہیں، تو اس کی کوئی حدیث مجھے نہیں ملی۔ لوگ یعنی اکثر یہ بات کہتے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو تو میری نظر میں اس کی کوئی حدیث نہیں گزری۔ وضو کے اعضاء ایک بار یا دو بار یا تین بار دھونے جائز ہیں، اس سے زائد دھونا منع ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے ایک ایک مرتبہ آزاد ہوئے۔ اسے احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ یعنی کم سے کم دھونا ایک بار ہے، ایک دفعہ دھونے سے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور دو دو مرتبہ آزاد ہوئے۔ اسے احمد اور بخاری نے روایت کیا۔ تو پہلی حدیث میں ایک بار دھونے کی بات تھی، اس میں دو بار کی بات تھی۔ آگے دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر اپنے باپ شعیب سے، یہاں دیکھیے لفظ عمر ہے، چھوٹی سی غلط فہمی دور کر دوں، ہمارے ہاں اردو میں اس کو عمروں پڑھتے ہیں، عمر و یار کی کہانیاں۔ تو لفظ عمر کے بعد اگر واو آتا ہے تو وہ عمر ہوتا ہے، عین پہ زبر لگتی ہے، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ عمر پڑھیں گے۔ حضرت عمر اپنے باپ شعیب سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا طریقہ دریافت کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تین تین بار وضو کے اعضاء دھو کر دکھائے اور فرمایا وضو کا طریقہ یہ ہے، جس نے اس سے زیادہ مرتبہ دھوئے اس نے برا کیا، زیادتی کی اور ظلم کیا۔ اسے احمد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ تب دیکھیے کہ تینوں روایتوں میں ایک بار، دو بار اور تین بار دھونے کی بات مل گئی۔ ایک بار کم سے کم حد ہے، اس سے وضو ہو جاتا ہے، لیکن سنت طریقہ جو عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ تین بار کا تھا، لیکن تین سے زائد بار نہیں دھونا۔ اب پہلے دور میں کیا ہوتا تھا کہ پانی برتن میں لیتے تھے پھر پکڑ کے کلی کرتے تھے تو صاف پتہ چل جاتا تھا ہم نے کتنی دفعہ کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ ٹیپ واٹر ہوتا ہے یا آپ شاور کے نیچے ہیں تو کیا کیا جائے گا، اس کے لیے بھی آپ حساب رکھیں گے، تین دفعہ کلی کرنے کا، تین دفعہ منہ پہ پانی ڈالنے کا، और हर काम को 3 दफ़ा करें। बाज़ दफ़ा कुछ लोग सवाल करते हैं कि हम साबुन लगाते हैं मुंह पे, खासतौर पे सुबह उठ के जो वुजू होता है उस सूरत में क्या करें, या बाज़ दफ़ा आपने चेहरे पे कुछ चीज़ लगाई हुई है और आप उसको धोना भी चाहते हैं तो उसके धोने में इतनी दफ़ा पानी लगता है कि 3 से भर जाता है। तो उसका तरीका क्या है कि अगर आपको हाजत है साबुन लगाने की या चेहरे से कोई चीज़ रिमूव करने की है तो आप पहले उसको पूरा कर लें, एक दफ़ा साबुन से मुंह धो लें, कम से कम ज्यादा उसी की जरूरत होती है, फिर उसके बाद वुजू की नियत से 3 दफ़ा धो लें। लेकिन वुजू में 3 से ज्यादा बार करना और पानी गिराते जाना और इस तरह पानी का ज़ाया करना ये दुरुस्त नहीं है। एक वुजू से कई नमाजें पढ़ी जा सकती हैं। हजरत बुरैदा रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि फतेह मक्का के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई नमाजें एक वुजू से पढ़ी, इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। तो इसे क्या पता चलता है कि जब तक वुजू नहीं टूटता उस वुजू से नमाजें पढ़ी जा सकती हैं। एक मौके पे गालिबन इमाम अहमद या इमाम मालिक किसी और के घर में रात गुजारने गए और जब रात गुजरी पूरी तो सुबह उठे और नमाज पढ़ी, तो जब जाने लगे तो उन्हीं की बेटी यानी जो घर के मेज़बान थे, किसी बच्ची ने या किसी और ने पॉइंट आउट किया और कहा कि मैंने तो इमाम शाफ़ी की बहुत तारीफ़ सुनी थी लेकिन मैंने तो इनमें 2-3 ऐसी बातें देखी हैं कि जिसने मुझे इन पे शक में डाल दिया। इसका मतलब कि लोग क्रिटिकली देखते हैं ना, तो अब जाहिर है कि शक को दूर भी करना चाहा तो कहा कि भाई क्या तुमने देखा है। तो जो बाकी 2-3 काम थे तो उसमें से एक काम उन्होंने ये कहा कि ये सुबह उठे और बगैर वुजू के इन्होंने नमाज पढ़ ली। ये एक एतराज़ था घर वाले बच्चे का या बच्ची का, तो उस पे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं सारी रात नहीं सोया और रात का जो वुजू था उसी से मैंने फजर की नमाज पढ़ी। वुजू करने के बाद बेमकसद बातें या फजूल काम नहीं करना चाहिए। हजरत काब बिन उजरा रदी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई वुजू करके मस्जिद की तरफ जाए तो रास्ते में उंगलियां डालकर ना चले, क्योंकि वुजू के बाद आदमी हालत नमाज में होता है। इसे अहमद, तिरमिजी, अबू दाऊद, निसाई और दारमी ने रिवायत किया है। इससे क्या पता चलता है कि वुजू जो है वो असल में तैयारी है नमाज की। जब आप वुजू कर लेते हैं तो गोया कि आप नमाज की हालत में हो गए। कभी हमने इस बात को सोचा कि वुजू करते ही हम नमाज की हालत में हो जाते हैं? तो जिस तरह नमाज में कोई बेकार किस्म की हरकत नहीं करनी चाहिए, इसी तरह वुजू के बाद भी इंसान को इस हालत में रहना चाहिए कि मैं वुजू से हूँ, बेमकसद बेकार बातें नहीं करनी चाहिए। अब जहन में आपके सवालात उठ सकते हैं कि अच्छा के फिर बातें करने से टूट जाता है वुजू? नहीं टूटता। अच्छा हम कुछ देख लें तो वुजू टूट जाता है? तो देखिए वुजू के टूटने के जो पॉइंट्स हैं वो इंशाल्लाह नवाक़े से वुजू हम इसी सीरीज़ की जब किताब सलात के बारे में पढ़ेंगे उसमें तफसील से पढ़ेंगे। ये चूंकि तहारत का बाब है तो यहाँ सिर्फ बुनियादी चीज़ों को सामने रखा गया। टेक लगाए बगैर नींद या ऊंघ आ जाए तो वुजू या तयम्मुम नहीं टूटता। अन अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाहु अन्हु काल, كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتودعون رواه ابو داود۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز عشاء کا انتظار کرتے یہاں تک کہ ان کے سر نیند کی وجہ سے جھک جاتے، پھر وہ دوبارہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیتے۔ اسے ابو داود نے روایت کیا۔ तो इससे जो बात समझ में आती है वो बिल्कुल वाज़े है कि जब इंसान बग़ैर टेक लगाए या लेटे अगर ऊँग जाए, जैसा कभी कभी आप देखते हैं कि क्लास में भी आपके साथ होता होगा, कितने लोग हैं जो क्लास में सो जाते हैं कभी? इसका अंदर कि या तो आप पराठा खा के आते हैं या रात को देर से सोते हैं, ऐसी कोई बात है? सोती कम है ना, तो वो यहाँ जब रिलैक्सेशन मिलता है तो नींद आती। अच्छा स्कूल में सोती, इस क्लास में कोई सोता है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि बैठे बैठे अगर ऊंग आ जाए तो उससे वुजू नहीं टूटता। देखिए दीन में कितनी रुख्सतें हैं ना। दूसरी इस हदीस से एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ थी, आपने उस पर गौर किया, सहाबा कराम का शौक कि नमाज से पहले मस्जिद में आके बैठे होते थे। हम में से कोई है ऐसा? अल्लाह अकबर। और इससे ये भी पता चलता है कि ईशा की नमाज़ थोड़ी देर से होती थी। नबी सल्लम के दौर में ईशा और जोहर की नमाज़ थोड़ी सी ताखीर के साथ करना सुन्नत है। तो बहरहाल बहुत ही उनका प्यारा अमल है। महज शक से वुजू नहीं टूटता। अन अबी हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु काल قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ میں شکایت محسوس کرے اور اسے شک ہو جائے کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو جب تک بدبو محسوس نہ کرے یا آواز نہ سنے تو مسجد سے وضو کے لیے باہر نہ نکلے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ تو شک سے نہیں ٹوٹنا۔ بعض دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان خام خواہ انسان کو مغالطے ڈالتا ہے، خاص طور پہ ایک شیطان ہے جو صرف وضو کے لیے مسلط ہے کہ وضو میں انسان کو شبہ ڈال دے۔ اس کا نام بھی ہے کچھ، غالباً کچھ عجیب سا نام ہے، میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا۔ یعنی خاص طور پہ وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے کہ اس کو وضو میں الجھائے رکھے۔ کبھی کر رہے ہوں تو کہے گا ٹھیک نہیں ہوا، اور وضو ہے اور کہہ دیا کہ نہیں ہے۔ تو دو چیزیں ہمیں مل گئیں اس وقت کرائیٹیرین کی۔ پہلی چیز کیا ہے کہ آواز آئے جو ہوا خارج ہونے کی ہے، یا پھر بدبو آئے۔ ان دو کے علاوہ اگر آپ کو کبھی پیٹ میں جیسے ایک بل سا اٹھتا ہوا محسوس ہوتا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو پھر اس کو ایوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ زیادہ سوچے نا، جتنا ہم اس پہ سوچتے نا، ہے ہوا کہ نہیں، ٹوٹا کہ نہیں، اچھا پتہ نہیں، پھر کیا کروں، پھر پتہ نہیں، تو اتنا ہی زیادہ پھر ذہن وہی کام کرنے لگتا ہے۔ اگر آپ ذہن کی کہانی پڑھیں نا، تو جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا، وہ وہی کرنے لگ جاتا ہے۔ اوپر علی جو روایت تھی اس پہ بھی مجھے ایک اور چیز سائنس کی یاد آ گئی کہ کیوں جیسے بیٹھ کے بیٹھے بیٹھے اگر اونگ آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اور لیٹنے سے اس کا کیوں تعلق ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو اس قسم کا بنایا ہے کہ جب ہم لیٹتے ہیں نا، تو ہمارے جسم کے جو مسلز ہیں یا جو بند ہوتے ہیں نا، وہ کھل جاتے ہیں۔ یعنی وہ جگہ جہاں سے ہوا خارج ہوتی ہے لیٹنے کی صورت میں کھل جاتی ہے۔ اب جب کھلی ہوگی تو اس کے زیادہ چانسز ہیں ہوا کے نکلنے کے۔ سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن سونے کے اندر ڈر ہوتا ہے کہ جسم چونکہ کھل چکا ہوتا ہے تو ہوا خارج ہوگی، اس لیے سونے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ سمجھے؟ بیٹھنے سے نیند آئی ہے، اونگ آئی ہے، سوئے تو ادھر بھی ہیں، بالفرض ہلکی سی اونگ ہے، لیکن سونا اپنی جگہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو وضو کو توڑ دے۔ ٹھیک ہے، وضو کے نواقض وضو میں سے نہیں ہے، لیکن لیٹ کے یا سونے سے اٹھ کے وضو کیوں کرنا لازمی ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں پتہ نہیں ہوتا کہ جسم سے ہوا نکلی ہے کہ نہیں نکلی۔ تو بہرحال شک سے پاک رہتے ہوئے جب چیز واضح سامنے ہو تو پھر اس کے اوپر انسان ایکشن لے سکتا ہے۔ بیوی کا بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بشرطے کے جذبات پر قابو ہو، یعنی جسم سے کوئی ڈسچارج نہ ہو، ادروائز نہیں ٹوٹتا۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعد نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتودع رواه ابو داود والترمذی وابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کا بوسہ لیا کرتے تھے اور وضو کیے بغیر پہلے وضو سے ہی نماز ادا فرما لیتے۔ اسے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ عن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، قال أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل، رواه أحمد ومسلم۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہو تو کر لو، نہ چاہو تو نہ کرو۔ پھر اس نے سوال کیا، کیا اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ نے فرمایا، ہاں اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرو۔ اسے احمد اور مسلم نے روایت کیا۔ تو اس حدیث سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ سارے جانور جن کا اس میں تذکرہ ہے ان کا گوشت حلال ہے۔ دوسری بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ اونٹ کے گوشت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیوں؟ پہلی بات جو بہت ہی آسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، ہمارے لیے تو کسی بھی ریزن کے معلوم ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ دیکھیں نا تو اونٹ کے گوشت کے اندر بھاری پن ہوتا ہے، سکیل ہوتا ہے، اور جو چیز زیادہ بھاری ہوتی ہے، ہائی کولیسٹرول کی ہوتی ہے، وہ دانتوں میں پھنستی ہے، اس کی چکنائی دانتوں میں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس کے گوشت میں کچھ سمیل بھی ہوتی ہے، خاص طور پہ جو لوگ نہیں کھاتے اور وہ کبھی کھائیں تو ان کے پھر پاس سے سمیل آتی ہے۔ پھر اسی طرح اونٹ کا کینا بہت مشہور ہے، بعض جگہ آتا ہے کہ یعنی جیسے جنوں کی ایک قسم میں سے بھی ہے اونٹ۔ اب اونٹوں کو دیکھ کے گھبرائیں نا، یعنی ایک ہلکی سی بات میں نے کر دی، لیکن ہمارے لیے تو شاید اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں کیونکہ ہم تو کھاتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن یہاں ایک مسئلے کی بات نکل گئی کہ اگر کہیں آپ کسی عرب کنٹری میں جائیں جہاں اونٹ کا گوشت کھایا جاتا ہے، تو آپ کو اپنے صاحب خانہ سے یا کوئی ہوٹل ہے اور وہ دھوکے سے کھلا دے کسی کو گوشت، یعنی جیسے آپ دیکھیں کہ شاورما کا رواج ہے بہت عرب ملکوں میں، تو اب اگر وہ بیف کی بجائے اونٹ کے گوشت کے کھلا دیں تو اس کو بتانا پڑے گا۔ کیوں؟ کہ لوگ کھا کے پھر وضو کریں گے نا، عام گوشت ہوگا تو اس میں وضو نہیں ہوگا۔ بہتر ہے کہ ہر جگہ ہی کلی کر لی جائے کم از کم، لیکن یہ بات جو اونٹ کے گوشت کی، یہ تو ہمیں یہاں سے مل گئی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، اب آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے کہ پھر کیا ان کے کھانے سے بھی وضو ٹوٹتا ہے، مثلا پیاز، لہسن، تو ان سے وضو نہیں ٹوٹتا، گو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچے حالت میں کھانا پسند نہیں کیا، اور خاص طور پہ جب مسجد میں جانے کا وقت قریب ہو۔ پھر سگریٹ کو بھی اسی سے سوچ لیجئے، ہاں اس کی سمیل بھی بہت ساری ہوتی ہے۔ بہرحال کپڑے کی آڑ کے بغیر شرمگاہ کو ہاتھ لگایا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من افدا بیدہ الى ذکرہ لیس دونہ ستر فقد وجب علیہ الوضوء، رواہ احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنا ہاتھ کپڑے کی آڑ کے بغیر اپنی شرمگاہ کو لگایا، اس پر وضو واجب ہو گیا۔ اسے احمد نے روایت کیا۔ یہ یاد رکھیے کہ کپڑے کے ساتھ اگر ہاتھ لگ جائے کسی وقت، اگر خارش ہو رہی ہے یا کسی طرح ایسی بے خیالی میں ہاتھ لگتا ہے، پھر نہیں ٹوٹتا، لیکن بغیر کپڑے کے اگر ہاتھ لگے گا تو پھر وضو ٹوٹے گا۔ چکنائی والی چیز کھانے کے بعد کلی کرنی چاہیے۔ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا ثم دعا بِمَاءٍ
بِمَاءٍ
فَتَمَدْمَدَ
فَتَمَدْمَدَ
وَقَالَ
وَقَالَ
إِنَّ لَهُ
إِنَّ لَهُ
دَسَمَ
دَسَمَ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور کلی کی، پھر فرمایا اس میں چکناہٹ ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. تو بات واضح ہے کہ دودھ میں چکنائی ہو، یہ اب الگ بات ہے کہ آج کل کے تو دودھ میں بھی چکنائی نہیں ہوتی، اور آپ فیٹ فری دودھ لے لیں اور 3% لے لیں 4% لے لیں، تو بہرحال بہتر یہ ہے کہ کر لیا جائے. خود کو بھی تو ایک اچھی فیلنگ آنے لگتی ہے نا، اور آپ نے یہ چیز فیل کی ہوگی کہ دودھ پینے کے بعد وضو کو تو چھوڑ دیں، ویسے بھی اگر کلی نہ کی جائے تو منہ میں سے اسمیل آتی ہے. اس کی بہت بڑی دلیل کون ہے؟ بچے. ساری رات دودھ پیتے رہتے ہیں اور صبح ان سے بو آ رہی ہوتی ہے. تو اگر بچوں کو بھی دودھ پلاتے ہیں تو ان کو بھی عادت ڈالیں کے ساتھ ہی پھر کلی کریں. اس کے بعد مزی خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. عن علی رضی اللہ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المزی فقال من المزج الوضوء ومن المني الغسل رواه الترمذی. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے بارے میں استفسار کیا، یعنی سوال کیا، تو آپ نے جواب دیا مزی خارج ہونے سے وضو کرنا چاہیے اور منی خارج ہونے سے پہلے غسل کرنا چاہیے. اسے ترمذی نے روایت کیا اور یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے. مستقل بیماری کی وجہ سے مکمل پر پاکیزگی ممکن نہ ہو تو اسی حالت میں نماز ادا کرنی چاہیے، البتہ ایسی صورت میں ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں. اس کی دلیل پیچھے استحاضہ کے باب میں گزر چکی ہے. جیسے استحاضہ بھی ایک بیماری ہے، اسی طرح بعض لوگوں کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی ہوا خارج ہو جاتی ہے. تو ان ساری صورتوں میں اگر تو آپ کو لگے کہ یہ مجبوری ہے اور اس کے اندر انسان کا کنٹرول نہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی نماز ادا کی جا سکتی ہے. ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں، پھر نماز کے دوران اگر ایسی کوئی کیفیت ہو جائے تو پھر اس کو اگنور کریں. عام حالات میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. مثلا کسی کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ نماز کے دوران چھینک آئی یا کوئی اور ایسی کیفیت ہوئی حرکت کرنے کی وجہ سے جسم سے پیشاب کے کوئی قطرے نکل گئے، پھر نماز ٹوٹے گی اور دوبارہ وضو کر کے ادا کی جائے گی. یہ صرف اور صرف ایکسیپشنل کیسز ہیں جس کے اندر انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا. ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا وضوء الا من صوت او ریح رواح الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک آواز نہ آئے یا ہوا خارج نہ ہو اس وقت تک دوبارہ وضو کرنا واجب نہیں. اسے ترمذی نے روایت کیا. تو بات وہی ہے جو پیچھے گزر چکی کہ جب خارج ہوگی وضو پھر ٹوٹے گا. کوئی سوال جو وضو سے متعلق ہو. سوال ہے کہ اگر ہوا خارج ہو تو کیا پھر وضو کرنے سے پہلے استنجا کرنا لازمی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ممکن نہیں ہے نا ہر جگہ. اور دوسری بات ہے کہ استنجے کا تعلق تو ظاہری نجاست سے ہے، ہوا تو جسم سے نکلی اور ختم ہو گئی، اسی طرح کاربن اور آکسیجن ہمارے جسم میں آتی جاتی رہتی ہیں. تو اس کے لیے کسی کے بس موقع اور اس کو فیل ہو رہا ہے کہ ہوا اس لیے خارج ہوئی کہ مجھے ٹوائلٹ یوز کرنے کی حاجت تھی، پھر تو اچھا ہے کہ فارغ ہو کے پھر کرے، لیکن اس کے علاوہ دوسرا طریقہ نہیں. اور یہاں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں آپ کو اور بھی، کہ اگر کسی کی ہوا خارج ہوتی ہے، جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں یا امام ہیں یا کوئی اور، تو اس کے لیے مسنون عمل کیا ہے کہ جب ایسا معاملہ ہو، اب دوسرے کو تو نہیں پتا کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے، تو وہ اس طریقے سے ہاتھ میں کوئی کپڑا یا نیپکن لے کے تو ناک پہ رکھتے ہوئے پیچھے نکلے، مسلم امت کو اتنی ٹریننگ ہونی چاہیے، ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ جو ہی کوئی ایسا عمل کرے تو لوگ فوراً سمجھ جائیں گے کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے. پھر نکلنے کا بھی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے اگلی صف میں تو آپ پیچھے جائیں گے، پچھلی صف والے تھوڑا سا موو ہوں گے، آپ نکلتے جائیں گے اور اسی طرح پھر سائڈ والے مل جائیں گے. یہ مسائل انشاءاللہ نماز کی بک میں آئیں گے، لیکن یہاں ذکر ہوا تو بات ہو گئی. ہاں جی، ان کا سوال ہے کہ یہ وضو کے دوران ہی اگر ہوا خارج ہو تو کیا کیا جائے، پھر نئے سرے سے شروع سے وضو کیا جائے. ان کا سوال ہے کہ کھانے کے کچھ ذرات اگر دانتوں میں ہوں تو پھر کیا کیا جائے. اسی لیے تو مسواک کا حکم ہے. مسواک لٹرلی ایک اتنا اچھا برش ہوتا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے ذرات جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے کھانے کے یا سبزی کے کچھ باقی ہوئے، وہ بھی نکل جاتے ہیں. تو آپ مسواک کی عادت ڈالیں تو اس سے انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. بس دیکھیں کہ آپ اس کے لیے ایک چھوٹا سا اصول سمجھ لیں کہ ہر وہ کھانا یا پینا جس کا بعد میں بھی اثر محسوس ہو منہ میں، کے لیے کھلی کرنا بہتر ہے. ٹھیک ہے، لیکن دودھ کے ساتھ تو خاص طور پہ آپ نے یعنی کلی بھی کی اور بعض دفعہ ایسے حالات ہو جاتے ہیں، یہ ہر بندہ خود دیکھ سکتا ہے. مثلا دیکھیں کہ کہیں کھانے کے بھی ذرات ہیں، اب کہیں کو منہ میں پھنسے ہوئے تھے، نماز کے دوران آپ کو ٹیسٹ آنا شروع ہو گیا، پھر آپ کھانے شروع ہو گئے تو نماز نہیں ہوگی نا. تو بہتر ہے کہ پہلے سے پوری طریقے سے صفائی کر لی جائے. جن کا سوال ہے کہ غسل کے دوران اگر کانوں میں کوئی ٹاپس یا بندے پہنے ہیں اور ان کو ہلانا بھول گئے ہیں تو پھر بعد میں ہلا لیں، تو اگر تو آپ فل شاور کے نیچے کھڑے ہیں تو وہ خود بخود پانی پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر آپ کو شک ہے کہ وہ اتنے ٹائٹ ہیں یا اس کے پیچھے کوئی ایسا کلپ ہے کہ جس کی وجہ سے پانی نہیں پہنچا ہوگا، تو پھر بہتر ہے کہ اس کو پہلے ہی اتار لے. اور دوسری بات ہے کہ اتارا نہیں تو اس کو ہلا لے، نہیں کر سکے تھے بعد میں یاد ہے تو وہم نہ کریں، یہ چھوٹے چھوٹے وہم بھی بعض دفعہ عبادت کو مشکل کر دیتے ہیں. دیکھیے پرائیویٹ پارٹ میں بھی خاص جگہ ہوتی ہے کہ جہاں سے گندگی نکلتی ہے نا وہاں ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، سائڈوں پہ لگ جائے تو انشاءاللہ تعالی اس سے نہیں ٹوٹتا. پیچھے بھی وہی بات ہے کہ گندگی کے حصے کو ہاتھ نہ لگے نا، تو احتیاط کریں اور ذرا سا شک ہو تو بند کر لے وضو، کوئی اس میں حرج تو نہیں ہے. وہی روایت یاد رکھے نا کہ گناہ جھڑیں گے اور اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی.